ومن سيئات أعمالنا. देखो ये खिड़कियां बंद कर दो, आवाज हमको ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله مولانا العظيم. مرشد حضرت مولا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو تین قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں اس کا اندراج ہوتا ہے. تین قسم کے رجسٹر میں سے کسی ایک میں اس کا اندراج ہوتا ہے. ایک رجسٹر ہوتا ہے کافروں کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جتنے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی. اور دوسرا رجسٹر ہوتا ہے فاسقوں کے لیے کہ مومن ہے لیکن گنہگار ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے مومن. اور تیسرا رجسٹر ہے وہ اولیاء اللہ کے لیے ہے کہ مومن ہے اور اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ ہم خود فیصلہ کریں ہم کس رجسٹر میں جانا شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کافر سے تو کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کی فہرست سے تو نکال دیا، اب رہ گئے مومن. تو مومن فاسق ہو یا مومن ولی اللہ ہو، تو ہمارا فائدہ اسی میں ہے. آئیے، آپ رہتے کہیں؟ ٹی وی میں رہتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ آپ لوگ کو لوگ کم جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ دیکھا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو تین قسم کے رجسٹر میں موت تین قسم کی ہے، کافرانہ، فاسقانہ اور ولیانہ، اولیاء اللہ کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہاں بیٹھے جتنے مومن ہیں. تو اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم فاسق والی اگر زندگی گزارے تو موت فاسقانہ، فسق یعنی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اور ولی کیسے بنیں گے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے. یہ بہت آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا بھی کیا اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. کھانا پینا اور موت اڑانا یہ تو کافر بھی کرتا ہے، اگر مومن نے یہ کام کیا تو پھر کیا سیاسی بات ہوئی کہ جس کے جو اپنے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اگر اس نے کافر والی حرکت کی اور بالکل جیسا اس نے کیا اس نے بھی ویسا کیا تو کوئی فرق نہ ہوا. زیادہ مومن کی امتیازی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنے قلب و جان کو فدا کرے. کیونکہ کھانا برائے جینا ہے، کھانا برائے جینا ہے اور جینا برائے مرنا ہے اللہ کے لیے. جیسے کسی نے پوچھا تم کیوں کھاتے ہو، کہتے ہیں کہ جینے کے لیے. اور جیتے کیوں؟ کہتے کھانے کے لیے. کہ صبح کا ناشتہ اس لیے کیا کہ صاحب کمزوری نہ ہو جائے، اور پھر کھایا اس لیے کہ تاکہ دوپہر کا کھانا کھا سکے، اس وقت تک زندگی گزارے دوپہر کا کھانا کھا سکے. تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان ہے کہ کھانا کھائے تو اس جو طاقت اللہ نے دی، جو طاقت اللہ نے دی اس طاقت کو اللہ کی مرضی پر استعمال کرے، یہ ہے مومن کی شان. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن، ہاں ادھر ہی بیٹھ جا، ہاں وہی بیٹھ جا، شاباش، پہلی سب سے. وما خلقت الجن، ابھی آپ کا لڑکا آیا نہیں اسکول سے، آ چکا تیار ہو رہا ہوگا. دیکھیے ماشاء اللہ، دیکھیے کتنے نوجوان پہلے سے آ جاتے ہیں، الحمد للہ چسکا لگا ہے نا. تم کہاں سے آتے ہیں؟ پہنچ جائے گا ان شاء اللہ. دیکھیے سب چھوٹے چھوٹے یہ لڑکے ہیں، محبت سے آتے ہیں. اگر ابتدا میں ہی، ابتدائے بلوغ میں اگر کوئی ولی اللہ بن جائے تو اس کی انتہا کا کیا عالم ہوگا ابتدا میں ہی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کھاتے اس لیے کہ پھر اس طاقت کو اللہ کی مرضی پر استعمال کریں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کوئی پوچھے کہ صاحب پہلے جن پیدا ہوئے پہلے انسان، ہے نا؟ تو یہ آیت بتاتی ہے وما خلقت الجن والانس، کہ جن پہلے پیدا ہوئے انسان بعد میں. پہلے جنوں کو پیدا کیا اللہ نے، پھر انسان کو پیدا کیا، لیکن کس لیے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے. لیکن آگے مفسرین نے اس کی جو تشریح کی ہے کے لیے آبدون کے معنی، ہاں سا اردو راضی، مفسرین نے اس کا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا ترجمہ جو کیا، لیا بدون ای لیا عارفون، یعنی اللہ تعالی نے جو ہم کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، جو پیدا کیا ہم کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہم اللہ کو پہچانے. تو جب میرے مرشد نے فرمایا کہ جب اپنی معرفتی کے لیے پیدا کیا تو لیا عارفون نازل کر دیتے، اس کی جگہ لیا عبدون کیوں نازل فرمایا؟ اگر لیارفون کے لیے تھا تو لیابودون کیوں نازل کیا؟ اگر اللہ کی معرفت اللہ کو پہچاننے کے لیے ہم دنیا میں آئے تو پھر یہی نازل کر دیتے. لیکن فرمایا کہ اس میں ایک سبق ہے, قیامت تک کے لیے سبق ہے. کیونکہ بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ ساحل سمندر پر بیٹھے ہوئے بھنگ پی رہے ہیں, بھنگ اور چرس اور چٹی لنگوٹ باندھے ہوئے اور داڑھی واڑی کچھ نہیں اور سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں. تو پوچھو نماز اور کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے چیلے چانٹے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں, جاؤ جاؤ جو کام ہوگا تمہارا پورا ہوگا. اور ہاں دیکھو اگر گالی دے دے نا تو سمجھ جانا بس کام تو پکا ہو گیا, تیری ماں تیری بہن کر دی نا اگر تو سمجھو کام پکا ہو گیا اگر گالی دے دے. تو اب اچھا ان سے پوچھو کہ بھائی نماز روزہ, تو کہتے ہیں ہم نماز تو مکہ شریف مدینہ شریف میں پڑھ لیتے ہیں. تو میرے شیخ نے فرمایا تو کوئی کہے نا ہم نماز نہ پڑھتے ہیں جب وہاں نماز, تو اس کا اس کی روٹی بھی بند کر دو. جیسے ایک پیر تھا تو اس کو سمجھایا لوگوں نے, بھائی تو نماز پڑھ, کہتا نہیں جی ہم نماز تو مکہ شریف میں پڑھتے ہیں. تب لوگوں میں ایک تھے اللہ والے, انہوں نے کہا کہ اس کی روٹی بند کرو. جب تین دن روٹی بند ہوئی تو مسجد میں آ گیا, مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا. تو پوچھا یہ کیا؟ کہا اب ہم نے سوچا بھائی اس کو لوگوں نے کہا کہ لوگوں سے کہا روٹی تو دو, کہا جہاں تم نماز پڑھتے ہو روٹی بھی وہی کھاؤ. تم اتنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کی مبارک روٹی کو چھوڑ کر تم یہاں کی روٹی کھاؤ گے؟ ارے تم عبادت کا جب مزہ مان لیتے ہو تو روٹی بھی وہیں کی کھاؤ. تو جب روٹی نہ ملی تو تین دن میں آ کر ٹھکانے آ گئی دادا. پھر چوتھے دن مسجد میں آ گیا, کہا کہ اب روٹی بھی جاری کر دو ہم یہی نماز پڑھا کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں یہ دعویٰ کریں گے, ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں دعویٰ کریں گے کہ ہم علی ولی اللہ ہیں, لیکن جب ان کے اعمال نہیں ہوں گے تو اعمال کا پتہ, ولایت کا پتہ اعمال سے چلتا ہے, ولایت کا پتہ اعمال سے چلتا ہے. دیکھیں محبت تو جو چھپی بھی چیز ہے. ارے بھیا اس کو پیچھے اس کو بولو نا آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ نا, جگہ خالی ہے, جگہ خالی ہوتے ہوئے پیچھے کیوں بیٹھتے ہو اور آگے آ جاؤ. کیا بات, کوئی فکر نہ کرو. دیکھو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے نا گویا کہ وہ جنت کی اگلی صفوں میں آئے. تو آپ جنت میں آگے جانا چاہتے ہو پیچھے بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر آگے آ جاؤ, کیوں فکر کرتے ہو یار. اور جنت الفردوس جو ہے وہ درمیان میں ہوگی, درمیان میں. لہٰذا اسی لیے جو ہے امام کے پیچھے یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی عالم اللہ والا ہو تو اس کو اپنی جگہ دے دے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا, ڈبل اجر. ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر اور اکرام عالم کا اجر الگ. اگر کوئی اللہ والا ہو عالم ہو اگر اس کو جگہ دے دے خود پیچھے صف میں چلا جائے یا اس کو آگے کھڑا کرے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو یہ پہلی صف کا ثواب مفت میں, اور دوسرا ثواب اکرام کا اللہ والے کا اور عالم کے اکرام کا ثواب الگ ملے گا مفت میں, اور ثواب بھی مل جائے گا. کتنی بڑی نعمت. تو لہذا اگر کوئی ایسا شخص ہو تو, کیونکہ لوگ کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بس عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی معرفت دکھاتے ہیں. تو لہذا دیکھیں میں بتا رہا تھا کہ محبت, اگر کسی کے دل میں محبت ہے تو وہ کہتا رہے کہ سی محبت ہے. تو محبت کا ایک معیار ہے, محبت کا ایک معیار ہے. جیسے اگر شادی کی پہلی رات ہو, رات کے ایک بجے, اب ایک بجے محلے کی دکانیں سب بند ہو گئی, لیکن شادی کی پہلی رات بیوی نے خواہش ظاہر کر دی کہ مجھ کو سیون اپ پینی ہے, سیون اپ ون ڈاؤن, سیون اپ ون ڈاؤن. تو اب کیا کرے گا بتائیے, کیا کرے گا, جائے گا نہیں جائے گا, کیا چیز ہے وہ, کیا چیز اس کو اتنی دور دوڑائے گی. مان لیجیے صاحب ادھر پورے علاقے میں سب دکانیں بند اور وہ بھاگے چلا جا رہا ہے گلشن اقبال میں, تو کیا چیز اس کو دوڑائے گی, کہیں گے یہ محبت ہے. تو پتا یہ چلا کہ محبت کا کچھ ظاہری عمل بھی ہونا چاہیے, کیونکہ محبت تو دل کی چیز ہے لیکن اس کا اثر ظاہر پہ ہوتا ہے. صاحب کو یہ دل کہتا رہے کہ صاحب ہمارے دل میں محبت ہے, تو اگر اس کا ظاہر نہ ہو تو اس کو محبت نہیں کہیں گے. دل میں اگر حضور ہو, دل میں اگر حضور ہو سر تیرا ہم ضرور ہو. دیکھو تم تھوڑا سا ادھر ہو جانا, سائیں جو ہے وہ میری نظر میں اب صحیح ہے, اب آپ بھی ہو گئے سائیں بھی آ گئے ہمارے. باغباں ہے یہ ماشاءاللہ. دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو. محبوب ادھر سے چکر مار کے یہاں آ جاؤ. بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا. بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا. تو دل میں اگر حضور ہو, کیونکہ محبت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اثر ظاہر بھی ہو. دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو. دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو. ہم مارے جھک جائے جس کا نہ کچھ ظہور ہو. عشق وہ عشق نہیں کہ کیسی محبت ہے جو ظاہر نہیں ہو رہی. لہذا محبت جو دل میں ہے وہ ظاہر ضرور ہوتی ہے. لہذا یہ کیسی معرفت ہے جو معرفت دل میں ہو اور باہر نہ نکلے. اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اللہ کی محبت اور معرفت مجھ کو حاصل ہے لیکن اعمال نظر نہ آئے, تب وہ کہیں گے صاحب یہ نہیں ہے, یہ کچھ بات نہیں بنتی. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری معرفت حاصل کریں. لیکن معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے راستے سے ہو. معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے راستے سے ہو, یعنی پانچ وقت نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, جب قربانی کا زمانہ آ جائے قربانی کرنا, جب قربانی کا زمانہ آ جائے قربانی کرنا. تو یہ معرفت معتبر ہے, یہ معرفت معتبر ہے. اور اگر کہہ دے کہ صاحب ہم کیا کریں صاحب, رات کو دیر سے سوئے اور سردی تھی تو فجر کی نماز مسجد میں نہ پڑھے, تو پھر یہ اور پھر دعویٰ کرے ولی اللہ ہونے کا یا اپنی عارفت معرفت کا, تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے, یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اس کو عبادت کی کسوٹی میں پرکھا جائے گا, یعنی شریعت کی کسوٹی میں پرکھے بغیر بات نہیں بنے گی. لہذا یہ ضروری, اپنا ظاہر, ہمارا ظاہر اور باطن یہ شریعت کی تابع ہے. کیونکہ دیکھو ہمارا مالک اللہ ہے, ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے, ہمارا مالک بھی اللہ ہے. تو جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو حق ہے کہ وہ ہم پر اپنے قانون لاگو کرے, اور جس کو پیدا کیا اس کے ذمے ہے کہ جو قانون اس نے لاگو کیا ہے اس پر عمل کرے. یہ اطاعت اور فرما برداری اس کے لیے ضروری ہے, یہ کوئی پرچہ ایسا نہیں ہے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا اختیاری مضمون ہے, کہ چاہو تو ولی اللہ بنو اور چاہو نہ بنو, چاہو تو ولی اللہ بنو اور چاہو نہ بنو. یہ ایسا نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے بلکہ کمپلسری ہے, ضروری ہے. ہر شخص کے ذمے فرض ہے کہ وہ ولی اللہ بنے, یہ ہر شخص کے ذمے, ہر انسان کے ذمے فرض ہے کہ وہ ولی اللہ بنے. اور اصل میں یہ جو جعلی لوگوں نے ولی اللہ بنانا بہت مشکل سمجھ لیا, حالانکہ ولی اللہ بننا بہت آسان ہے, ولی اللہ بننا بہت آسان ہے. دیکھیں ولایت کے جز دو ہیں, جس چیز سے انسان ولی اللہ بنتا ہے وہ دو چیزیں, صرف دو چیزیں. نمبر ایک ایمان, نمبر ایک ایمان, اور دوسرا تقوی. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ گناہ سے بچنا. اب بتائیے بھائی گناہ سے بچنا چاہیے تو ہر کوئی کیا کہے گا, یہی کہے گا نا کہ بچنا چاہیے. تو بس جو چیز جس کو وہ تسلیم کرتا ہے کہ بچنا چاہیے اسی کام کو منع کیا کرنے سے, اور وہ کیا ہو گیا؟ ولی اللہ ہو گیا. جس میں کوئی تہجد کا ذکر نہیں ہے, کوئی نفل کا ذکر نہیں ہے, کوئی سوالات تسبیح کا ذکر نہیں ہے, کوئی نوافل کا ذکر نہیں ہے, بتائیے کوئی میں نے بتایا؟ سب کیا؟ گناہ سے بچنا. اور ایمان تو الحمدللہ ہے, اور دوسری شرط سب تقوی ہے, یعنی گناہ سے بچنا. تو جو شخص یہ کام کرے وہ ولی اللہ ہو گیا. اس کے لیے ولی اللہ کا آسمان دیکھو, گر ہوا پہ اڑتا ہو رات دن, گر ہوا میں اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان کے. اب ایک شخص ہے ہوا میں اڑا ہے, ہوا میں اڑا ہے لیکن جماعت نماز سے نہیں پڑتا, یہ شیطان ہے. اگر ہوا میں اڑنا کمال ہوتا تو مکھی بھی تو اڑتی ہے, کوا بھی اڑتا ہے لیکن گو کھاتا ہے. کوا اڑتا ہے نا, زاغ زاغ اڑتا ہے لیکن کیا گو کھاتا ہے, تو کیا وہ ولی اللہ ہے؟ جاؤ مانو اس کو ولی اللہ. اچھا اگر زمین میں گھسنا کمال ہوتا, بات کرتے ہیں زمین میں گھس جاتے ہیں, اگر زمین میں گھسنا کمال ہوتا تو چھچندر اچھی ہے جو گٹر لائنوں میں اندر تک گھس جاتی ہے, وہاں تو ہم کیا ہمارا ابا ابا جان بھی نہیں جا سکتے. کیوں صاحب؟ چھچندر ہے نا, تو جاؤ چھچندر سے ہو جاؤ. چوہا ہے وہ ایسے ایسے بلوں میں گھس جاتا ہے کہ جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کیا چھتندر وہ چوہا ولی اللہ ہو جائے گا؟ بلوں میں گھسنا کمال نہیں ہے دوستو، کمال یہ ہے کہ بلوں میں نہ گھسے، یعنی حرام بلوں میں نہ گھسے، جو بل اللہ نے حلال کیا ہے تقویٰ ہے، یعنی گناہ سے بچنا، یہ ہے ولایت کے لیے. اب بتائیے کوئی ولی اللہ بننا مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. اور گناہ سے بچنا یہ فرض ہے، ہر شخص کے ذمہ فرض ہے کہ وہ گناہ سے بچے، اور جو گناہ سے بچے گا وہ ولی اللہ بن جائے. اتنا آسان ہے. ایک پیر صاحب تھے، وہ اپنے ایک دیہاتی مرید سے ملنے گئے، تو بہت کمزور ہو گئے تھے، دبلے پتلے. تو مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب جو ہے وہ کمزور ہو گئے. اس نے کہا کیا بات ہے پیر، تو اتنا کمزور ہو گیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں بھائی، مجھے تیری طرف سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، تیری طرف سے روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور سب اعمال مجھے تیری طرف سے کرنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ پولیس سراج سے بھی چلنا پڑے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو اس نے کہا اچھا، تجھے اتنی محنت کرنی پڑی، چل میں نے تجھ کو اپنی زمین تھی کچھ اس کی، کہا میں یہ زمین تجھ کو دے دیتا ہوں. تو پیر نے سوچا کہ یہ تو دیہاتیوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اس سے قبضہ لے لو محترم، ان سے کہہ دے نماز جانا پڑے، اذان کا مسئلہ تو نہیں لیکن ایک آدمی کو مقرر کرنا چاہیے جو پیچھے ہو بیٹھا، منع کرے پچھلی باہر نماز پڑھے. تو اب پیر نے جب اس نے سوچا کہ صاحب تجھے اتنی محنت، چل میں تجھے فلا زمین تجھ کو دیتا ہوں. اب پیر نے سوچا، جالی تھا، اس نے سوچا کہ یہ دیہاتیوں کا اعتبار نہیں ہوتا، چل اس نے کہا چل مجھ کو قبضہ کرا دے، جو زمین تو مجھ کو دے رہا ہے وہ مجھ کو قبضہ کرا دے، دکھا دے کہاں ہے. انہوں نے چلے، میں کہا چل. اب گئے تو بارش کا زمانہ تھا، جیسے آج کل بارشیں ہو رہی ہیں نا، ساون کا زمانہ تھا، تو دو کھیتوں کے درمیان میں جو منڈیر ہوتی ہے جس کو پگڈنڈی بھی بولتے ہیں، تو اس پگڈنڈی پر وہ ایک فٹ کی ہوتی ہے تقریباً، چھوٹی سی، دو کھیتوں کے درمیان رستہ ہوتا ہے اور چکنی مٹی ہوتی ہے، تو وہ پھسلن پیدا ہو گئی. اب وہ چلا ساتھ لے کر، دیہاتی اچھلتا کودتا آگے آگے جا رہا ہے اور پیر صاحب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اب پیر کو تو عادت نہیں، اب دیہاتی کو تو عادت، ان لوگوں کو تو روزانہ کا معاملہ آنا جانا. اب پیر پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، اور ساون کا زمانہ، بارشیں ہوئی تھی تو جگہ بھی چکنی، مٹی جو ہے وہ چکنی ہو گئی تھی، پھسلن پیدا ہو گئی. تو ایک جگہ جو اس کا پاؤں پھسلا تو دھڑام سے اپنی جو ہے وہ چاروں چھانے چت ہو گیا، دھڑام سے گرا. اب جو اس کو دھڑام کی آواز آئی، ابھی یہاں نماز نہ پڑھنا، اگر نماز آپ کو پڑھنی ہو باہر پڑھ لیجیے گا، اور سنت کے لیے وقت دیا جائے گا ویسے بعد میں، اس لیے آگے شامل ہو جاؤ، دیوانوں میں بیٹھ جاؤ. اب جو دیہاتی کو دھڑام کی آواز آئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ پیر صاحب گرے ہوئے. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تم کیوں نیچے گر گئے؟ اس نے کہا کہ کیا کروں، یہ پھسلن تھی تو بارش میں، ہم کو عادت نہیں، ہم نیچے گر گئے. تو دیہاتی کو غصہ آیا، اب وہ بیچارہ پیر ویسے ہی اٹھا، اس نے ایک لات اس کی خاک مکان دوڑ ماری، تو دوڑا اور ڈوب جا کے گرا. اس نے کہا بے جھوٹے داؤد بھائی، آگے آ جاؤ، دیکھو مجھ کو آپ کو داؤد ہی نام ہے نا، آگے ادھر بیٹھ. تو اس کو جب ایک لات اور پڑی تو وہ دور جا کے گرا. اس نے کہا جھوٹے، تو کہہ رہا تھا کہ تو پولے سرات پہ چل دے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو اس سے تو یہاں ایک فٹ کی منڈل پہ چلا نہیں جاتا، تو پولیس رات پہ چلے گا. کہا جا، میں تجھ کو زمین نہیں دیتا. تو بیچارے کو لاکھ مفت میں ملی. تو اس قسم کی باتیں کر کر، اس قسم کی باتیں کر کر لوگوں نے عام پی، جو جعلی پیٹو پیٹو پیروں نے، جعلی لوگوں نے اللہ تعالی کی ولایت کو مشکل بنا دیا. حالانکہ دوستو اللہ کی ولایت بہت آسان ہے، بہت آسان، الحمدللہ مومن ہے، ایک جز مکمل ہو گیا ہمارا، اور دوسرا جز جو ہے وہ تقویٰ کا ہے، یعنی گناہ سے بچو. اچھا ایک بات بتائیے، گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ خراب چیز ہے نا، سب تسلیم کرتے ہیں یہ بات. اچھا خراب چیز کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. اچھا جلدی چھوڑنا چاہیے دیر سے؟ دیکھو آپ کے، یعنی گویا کہ جتنی جلدی اگر ہم گناہ چھوڑیں گے اتنی جلدی ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے. بس اللہ کا دوست.
دیکھو میں نے دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا, یہ مت سمجھنا کہ ہماری جو ہے اگر دس گاڑیاں ہیں تو چھوڑنی پڑیں گی یا مشینیں چھوڑنی پڑیں گی یا دکان چھوڑنی پڑے گی. میں دکان چھوڑنے کو نہیں بول رہا, میں دنیا چھوڑنے کو نہیں بول رہا, صرف گناہ چھوڑنے کو بول رہا. گناہ یعنی آپ سودا بیچیے لیکن جھوٹ نہ بولیے, اور اگر کوئی گاہکن آ جائے, کوئی عورت آ جائے, نگاہ نیچی کر لیجیے, اپنی گاڑی میں ٹیپ ریکارڈر مت چلائیے, اور اگر گاڑی میں کوئی تصاویر ہو اس تصاویر کو نکال دیجیے. کیا ضرورت ہے کہ ایکٹرسوں کی تصویر لگانے کی, اس سے کون سے گاہک آ جاتے ہیں؟ نحوست ضرور آتی ہے, بے برکتی آتی ہے, نحوست منحوس وہ بن جاتا ہے. وہ جگہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو وہ جگہ منحوس بن جاتی ہے. وہ ٹرکوں کے پیچھے تصویریں لگاتے ہیں خوب, لیکن اس سے کیا ملتا ہے دوستو؟ نحوست ہوتی ہے. اور کوئی عورت آئے تو نگاہ نیچی کر لے, بس یہ سب ولی اللہ ہے. اور شادی کرنے کو جیتا ہے شادی کر, کوئی منع نہیں کرتا. دنیا چھوڑنے سے نہیں منع کیا جاتا, سب منع کس چیز کیا کہ گناہ چھوڑ دو اور اللہ کے دوست بن جاؤ. گناہ چھوڑو اللہ کے دوست بن جاؤ, اپنا ظاہر اور اپنا باطن, ظاہر اور باطن, جو اللہ کو پسند ہو اس کے عمل کو. بس یہ شخص کیا ہے؟ یہ ولی اللہ ہے. اب بتائیے اللہ کا ولی بننا آسان ہوا؟ بتائیے خان صاحب, ہے نا؟ ارے خالی منڈی ہلا سمجھتی ہو یا منڈی ہلاتے ہو, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس تو اللہ کا دوست بننا دوستو بہت آسان ہے. سب کیا کرنا ہے؟ اچھا دیکھو, دنیا کے اندر اگر وزیر اعظم بھی بننا پڑے تو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ صاحب پہلے الیکشن کے لیے درخواست دو, پہلے درخواست دو, آپ کی درخواست منظور ہوگی, پھر اس کے بعد آپ الیکشن کی کمپین چلائیں, یعنی متحرک چلائیں اس کی, وہ جلسے جلوس کریں اور تمام پیسہ ویسا خرچ کریں, اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا, اس میں آپ کا ووٹ آئے گا, اس کے بعد آپ اسمبلی کے ممبر بنے, پھر وہاں پہ جا کے دوسرا الیکشن ہوا, تب کہیں جا کے وزیر اعظم بنتا ہے نا. اور گناہ چھوڑنا بہت آسان ہے, اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے, کوئی تحریک کی ضرورت نہیں ہے. سب آپ یہ کام کیجئے کہ گناہ چھوڑ دیجئے, جس دن آپ نے گناہ چھوڑ دیا اس دن آپ ولی اللہ بن جائیں. ارے اور جو ولی اللہ والوں, جو اولیاء اللہ کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمتیں فوراً ملنا شروع ہو جائیں گی. ارے وہ تو چھوڑو, اگر آپ ابھی ارادہ کر لیں اسی وقت کہ میں گناہ چھوڑتا ہوں پکا ارادہ, اور کہ میں اللہ کا دوست اللہ کا ولی بنوں گا, بس وہ نعمتیں چل پڑیں گی, اسی وہ نعمتیں اسی وقت چل پڑیں گی, ایسی اللہ کی دوست. اور اس کے اندر کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, نہ گندے انڈے, نہ ٹماٹر کھڑے ہوئے ٹماٹر, نہ جوتیاں کھانے کی ضرورت, نہ آپ کے خلاف ہوٹنگ کوئی ہو کرے گا. کیا ہوا؟ ولی اللہ. یہ کتنا آسان ہے دوست. وزیر بننا مشکل ہے اور اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے. سب کیا؟ گناہ چھوڑ دی یا اللہ کے دوست بن گئے, اتنا آسان ہے. اور یہ اللہ کا دوست بننا یہ فرض ہے, کمپلسری مضمون ہے. یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے بنے, جس کا جی چاہے نہ بنے, کیونکہ گناہ کو چھوڑنا یہ فرض ہے. گناہ چھوڑنا یہ فرض ہے, یہ نہیں کہ اختیاری ہے, کیونکہ اگر گناہ نہ چھوڑے گا تو جوتے پڑیں گے, جوتے پڑیں گے نہیں پڑیں گے, لہذا. اور پھر گناہ ایسی چیز ہے کہ گندی چیز ہے. دوران یہ کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کے وزیر اعظم بنتا ہے, یعنی کام کرنا پڑے گا تب وزیر بنے گا, بادشاہ بنے گا. اور ولی اللہ بننے کے لیے ہے کہ کام نہ کرو اور اللہ کے ولی بن جاؤ, یعنی گناہ کے کام نہ کرو. دیکھیے صاحب, عورتوں کو دیکھنا کام ہے نا, بتائیے, عورتوں کو دیکھنا ایک کام ہے؟ یار لوگ بڑی محنت کرتے ہیں, گھر سے پہلے جو ہے وہ خوب تیار ویار ہو کے نکلتے ہیں, خوب کریم وریم اور بالوں کو تو آدھا گھنٹہ سیٹ کرنے میں لگاتے ہیں, اور پرفیوم چھڑکا اس کے بعد جو ہے ایک ایک جوتے بھی خوب اچھی طرح پالش کرتے ہیں, اس کے بعد باہر نکل کے جاتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں پہ ذرا مال زیادہ ملے, یعنی جہاں عورتیں زیادہ ہوں جن کو ہم دیکھیں بازاروں میں, تو بڑی محنت کرتے ہیں, تب کہیں جا کے ایک نظر بازی ہوتی ہے. اور اللہ کا ولی بننا کیا ہے؟ کام نہ کرو, کام نہ کرو اور اللہ کے دوست اللہ کے ولی بن جاؤ. دیکھو دنیا کے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے, کوئی فیکٹری مالک, کوئی سیٹھ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ تم کام مت کرو ہم تم کو مزدوری دیں گے. ہے کوئی ایسا؟ کیوں صاحب؟ جب کیا وہ تو کہتا ہے کہ دیہاڑی لگا یہاں, محنت کر تب تجھے دیہاڑی ملے گی, ایسے تھوڑی مل جائے گی سیلری یا تنخواہ, ایسے نہیں ملتی. کہتا ہے کام کرے گا تو ملے گی, اور چھٹی کر لو تو تنخواہ کٹ گئی صاحب. اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کام نہ کرو اور ہماری ولایت اور ہماری مزدوری لے لو, یعنی گناہ کے کام میں. اچھا جھوٹ بولنا اب کام ہے, جیسے اب نتیجہ نکلتا ہے نا تو کسی کو کہتا ہے کہ میری 55% آئی ہے, 55%, کسی کو کہتا ہے میری 60% آئی ہے, حالانکہ ایک پرچے میں فیل ہوتا ہے, ایک پرچے میں سپلی آ جاتی ہے, لیکن کسی کو کہتا ہے میری 64 ہے, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. تو بتاؤ جس کو الگ الگ بتائے گا سب اس کو یاد رکھنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ سب تو ذہن پہ بوجھ ہوگا. اچھا پھر وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہ مل جائے, جھوٹ جو بولتا ہے اس کو ہر وقت پریشانی ہوتی ہے کہ وہ نہ مل جائے, سچ وہ اس کو بولنا بتا دے, اس کا نتیجہ ہوتا ہے ہر وقت پریشانی. اور اگر سچ بولے تو کوئی فکر ہی نہیں. بتائیے, سچ بولنے والے کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اور جھوٹ ایسی چیز ہے جس کی چین چلتی چلی جاتی ہے, سلسلہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ جھوٹ بولا, اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ, اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ, یہاں تک کہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. آخر کہیں نہ کہیں پھر ذلیل بدنام ہوتا ہے, وہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے. اور سچ بولنے والا وہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں. تو جھوٹ بولنا کام ہوا, اور جھوٹ نہ بولے مزے میں رہے, اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جائے. سمجھ گئے؟ تو لہٰذا دوستو اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے, اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے, اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے. وہ کیا؟ سب ہم گناہ چھوڑ دیں, ہم گناہ چھوڑ, کیونکہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس سے ہم کو کچھ ملتا نہیں ہے. جن عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں بس اسٹاپوں پر یا کالج میں یا یونیورسٹی میں یا روڈوں پر سڑکوں پر, ان میں سے ایک بھی نہیں ملتی. اگر رات کو اگر شادی شدہ ہے تو وہ بیوی کو بغل میں دبائے گا, اور اگر بیوی نہ ہوگی تو تکیے کو دبائے گا, تب کیا ملے گا؟ مل جائے گی بتاؤ. اس لیے دوستوں سے بہت ہی فضول کام ہے. اور پھر ملتا بھی, پھر آ کے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں, اس کا کیا کریں؟ تم یہاں تم نظر بازی کرے گئے تو قطرے تو آئیں گے پھر, کیونکہ ہر وقت جو ہے جب منی پتلی ہو جائے گی تو ہر وقت ٹپکتی رہے گی, وہ مسانوں کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے, مسانے متورم ہو جاتے ہیں, اس لیے پھر وہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں. ٹپکاؤ کو تم نے نظریں ادھر ادھر ماری تو پھر نہ کہنا. دیکھو بھائی, اگر یہ ایک بات بتا رہا ہوں, اس کی ایک بدنظری سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ آپ کسی کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ یار آج کل پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو بس اس کو پکڑ لیا, ہاں ضرور تم نے نظر بازی کی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ رہتا ہے, کیونکہ جب منی پگھل جاتی ہے بار بار گرم ہو جاتی ہے تو پیشاب کے کپ میں قطرے آتے رہتے ہیں, اور اس کی صحت تباہ ہو جاتی ہے, پھر شادی کے قابل بھی نہیں رہتا, پھر بڑے حکیم صاحب کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ تو ایک لمبا سلسلہ لگاتے ہیں. سمجھ گئے؟ لہذا نظر بچاؤ, نظر بچاؤ, اپنی صحت کی ضمانت بھی ہے اس میں, صحت کی ضمانت بھی ہے. اور ملنا ملانا کچھ نہیں, جن کو ہم دیکھتے ہیں ملتے تھوڑی ہے. بتائیے صاحب, 100 لڑکیوں کو دیکھا, ان میں سے ایک بھی نہ ملی خوابوں میں. اور پھر اگر زیادہ جذبات بھڑکے تو پھر یہ شخص ہاتھ سے منی نکالتا ہے, ہاتھ ہے نا, پھر اس کے بعد صحت تباہ, شادی کے قابل نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں کہ اما ابا بولتے ہیں کہ بیٹا شادی کر لو, تو کہتے ہیں اما ابھی نہیں, ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے 30-35 سال گزر گئی, جب بڑھاپا آ گیا پھر حکیم صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کرو, اب تو ہمارا کچھ نہیں بچا, اب تو کچھ کرو. تو دوستو جب طاقت ختم پھر دھکے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, لاکھ بیٹری چارج کرتے رہو, جس بیٹری میں جانی نہیں ہے وہ کہاں سے اٹھے گی؟ اور بیٹری وہ بیٹری ہے جو بدلی نہیں جا سکتی, کہ بیٹری سے جاپان بیٹری سینٹر میں جا کر بیٹری بدلوا لی, لاکھ وہ کہتے رہے کہ یہ ہے لیکن کچھ نہیں ہوگا. اس لیے درد دل سے کہتا ہوں کہ اپنے قلب و جان کو اللہ پر فدا کرو, اپنے قلب و جان کو اللہ پر فدا کرو. جس نے ان حسینوں کو نمک دیا اس کو تو دیکھو. اس لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے, اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کے شکر سازد, اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے, اے دل یہ قمر خوشتر یہاں کے قمر سازد, اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے. کیا پیاری بات ہے. اور جتنے حسین ہیں ایک دن بڈھے ہو جائیں گے, جو سالہ 16 سال کی گڑیا ہے जब 80 बरस की बुढ़ी हो जाएगी बुढ़िया, तो कोई है उससे दिल लगाएगा? फिर तो भागेंगे उसको देखकर। और आशिक साहब का भी क्या हाल होगा? अब सुनिए, हुस्ने रफ्ता का तमाशा देखकर, हुस्ने रफ्ता का तमाशा देखकर इश्क के सर से बाल उड़ गए। आशिक भी गंजा हो जाता है, सर से बाल उड़ जाते हैं। तो लहाजा दोस्तों, इनसे दिल ना लगाओ, अल्लाह ताला से दिल लगाओ, अल्लाह से दिल लगाओ। दिल लगाने के लिए अल्लाह है, अल्लाह ने दिल अपने लिए पैदा किया है। अच्छी लोगों को दिल की उल्टा करते अल्लाह सबसे बड़ा है, और दिल तो हसीनों की तरफ बाजारों में घूम रहा है। इसको इबादत में भी मजा ना आएगा, किसी चीज में दिल ना लगेगा, पढ़ाई कभी नहीं रहता। लिहाजा अल्लाह पर फिदा कर अपने कल्ब को जान को। अच्छा, अब ये तो थी, अब एक जो कुरान की आयत तिलावत की उसके बारे में कुछ अर्ज करता हूं। इकबाल भाई घड़ी क्यों देख रहे हो? अभी तो इब्तदा है, इब्तदा इश्क है, इश्क की इब्तदा है भाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़ा है कि अल्लाह ताला ने उनके वाक़े को नकल फरमाया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की और कौम ने उनकी बात न मानी, तब उन्होंने अल्लाह अर्ज किया कि अब तो मैं यहां से जाता हूं। वकाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयाती, लेकिन मैं गैरुल्लाह से भागूंगा तो कहां पे? अपने रब की तरफ भागूंगा। कोई गैर से भागे तो कहां भागे? अल्लाह की तरफ भागे। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन, मैं अपने मौला की तरफ जाऊंगा, मैं अपने मौला की तरफ जाऊंगा और जरूर वो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। मैं अपने मौला की तरफ जाऊंगा और वो जरूर मेरे लिए रास्ता बनाएगा, क्योंकि ये गैर से हमको कोई वास्ता नहीं है हमारी। इसीलिए मेरे शेख पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामद बरकातुम फरमाते हैं, क्या? न गुलों से मुझको मतलब, न गुलों से मुझको मतलब, न गुलों के रंग बू से, न गुलों से मुझको मतलब, न गुलों के रंग बू से, किसी और चिंत को है मेरी जिंदगी का धारा, किसी और चिंत को है मेरी जिंदगी का धारा। यानी हम इन फूलों से, क्योंकि ये फूल क्या है? ये फूल मुरझाने वाले। देखो जितने फूल हैं, जितने फूल हैं, ये सब एक दिन मुरझा जाएंगे। जो 16 बरस का लड़का है, गुड्डा अभी मालूम हो रहा है, एक दिन 60 बरस का बुड्ढा जब होगा तो कैसा लगेगा? आज जो लड़की जवान है, बुड्ढी होकर कैसी लगेगी? क्या हाल होगा उसका? इसीलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुल्फे जादो मुश्क बारो अकल बर, जुल्फे जादो मुश्क बारो अकल बर, कि वो जुल्फ जो काली काली घटा, काली घटा, शायर कहते हैं काली घटा है ये, आशिक लोग कहते हैं जुल्फ क्या है? काली घटा है। लेकिन ये काली घटा का हाल सुने वो, और काली घटा कहती, जुल्फ जादो मुश्क बार, और मुश्क साफ मुश्क की खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू है उसकी जुल्फों में, और अकल बर, और बड़े बड़े साइंसदानों की अकल उड़ा रही है, PhD मास्टर, लेकिन उल्लू की तरह देखते हैं। और क्या है, कहते हैं डिग्री कहां से लेके आए? मास्टर्स के अमरीका से डिग्री लेके आए, लेकिन उल्लू की तरह देखते हैं 16 बरस की लड़की को। उस वक्त भूल जाते हैं सब कुछ कि हमारे भी आगे कोई है, हमारी भी मां बहन है, लेकिन अकल उल्लू पना ऐसा है। लेकिन क्या वहां फरमाते हैं कि ये वो जुल्फ जो कि बड़े बड़े PhD बड़े बड़े मास्टर्स की अकल उड़ा रही है, और मुश्तबार है, और लंबी लंबी जुल्फ है, तो बाद में क्या हो रहा है? शुद्ध खुरफ बाद में क्या बन जाती है? शुद्ध खुरफ तुम में रिश्ते पी रेखर बुढ़े गधे की गुम, बुढ़ा गधा होता ना, बुढ़ा गधा उसकी जैसे दुम हो जाती ना, कि बाल उखड़ जाते हैं और फिर उसको खुशबू खुशबू सब उड़ जाती है, फिर वैसा उसका हाल होता है। बुढ़ी बुढ़ी की चुटिया देखो तो कुछ नहीं है। आ दोस्तों, क्या अंजाम है इस हुस्न का? अंजाम सब फना होने वाली चीज अल्लाह की जात है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। इसीलिए क्या फरमाया? न गुलों से मुझको मतलब, न गुलों के रंग को बूस से, किसी और सिंत को है मेरी जिंदगी का धारा, किसी और सिंत को है मेरी जिंदगी का धारा, जो गिरे इधर जमीन पर मेरे अश्क के सितारे, जो गिरे इधर जमीन पर मेरे अश्क के सितारे, तो चमक उठा फलक पर मेरी बंदगी का तारा। यहां हमने अल्लाह की याद में आंसू बहाए, अल्लाह की याद में आंसू बहाए, अल्लाह की मोहब्बत में, या अल्लाह के खौफ से कि न जाने हमारा क्या हाल होगा, या अल्लाह की मोहब्बत में कि अल्लाह हम तुझको याद करते हैं, लैला उसे नजर बचाते हैं लेकिन मौला की तरफ जाते हैं, तो इस याद में आंसू बहाए। तो ये आंसू क्या है दोस्तों? ये सितारे भी उन आंसुओं पर रश्क करते हैं, उनकी चमक, ان کے آنسوؤں پر ستارے بھی رقص کرتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو لیلاؤ کی یاد میں روتے ہیں, لیلاؤ کی یاد میں ہاتھوں پہ نام لکھتے ہیں. بالکل یہ لوگ موتیا ہوتے ہیں, موتیا ایک پھول ہے نا موتیا, بس یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی تو اور رات پر روتے ہیں کہ ہائے لیلا ہائے ہائے. تو وہ یہ آنسو جو لیلا کی یاد میں نکلے کسی حسین فنا ہونے کی ہے, یہ آنسو گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے یہ آنسو. اور جو اللہ کی یاد میں رو رہا ہے, اب دیکھو کوئی رو رہا ہو لیلا کی یاد میں کسی مرنے سڑنے والے کی, تو کیا کہتے ہیں ابھی تو نے کیا اپنی جوانی ضائع کی, کیا اپنی زندگی کو کس کے پیچھے لگا رہا ہے, ارے پڑھ لکھ اور کچھ کام کر تو کیا ہے, سب کی کیا کمی ہے. اور ایک اللہ والے کو دیکھا کہ مسجد میں اللہ کی یاد میں رو رہا ہے, کہتے پھر کہتے ہیں یار اس سے دعا کرو, حضرت آپ مجھ کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. یہ ہے آنسو کی قیمت. جو اللہ کی یاد میں آنسو گرتے ہیں دوستوں, اس کی قیمت ہوتی ہے. آنسو بہانے والا بھی قیمتی ہوتا ہے, آنسو بہانے والا بھی قیمتی ہوتی ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اسی لیے دیکھو اللہ کے راستے میں جو چلا, اللہ کے راستے میں جو چلا اس کو اللہ ضرور ملا. اللہ کے راستے میں جو چلا اس کو اللہ ضرور ملا. ایسا کوئی نہیں ہے, آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں چلا ہو اور اس کو اللہ نہ ملا ہو, ایسا نہیں ہوا. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی تھوڑی فرمایا, قال انی ذاہب الى ربی سیادین, ضرور وہ میرے لیے راستے کھولے گا. پھر آگے دعا مانگی کہ ربی حبلی من الصالحین, کہ اے رب مجھ کو نیک لوگوں میں سے مجھ کو ہبا کیجیے, ایک نیک لڑکا مجھ کو دیجیے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ان کو بشارت دی, کیا ایک حلیم المزاج لڑکے کی, کہ ہم تم کو ایک بشارت دے دی کہ ہم تم کو ایک لڑکا دیں گے. یا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغلام حلیم, یعنی حلیم بہت برداشت کرنے والا, بہت برداشت کرنے والا وہ فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے یہاں فرمایا کیونکہ اس کو حلیم اس لیے فرمایا کہ آگے اس کے حلم کا امتحان تھا. اس لڑکا, وہ لڑکا جو اللہ نے عطا فرمایا, اس کے حلم کا امتحان دکھانا تھا کہ وہ کیسا ہوگا, اس لیے اللہ نے اس کو حلیم فرمایا کہ تم اس کے مثال, یعنی اس کے برداشت اور اس کے جو تحمل کی مثال دنیا پیش کرے گی. اور کیسے؟ پھر آگے فرمایا, فلما بلغا, اور جب وہ بالغ ہوا اور بڑھا, معاہ سایا, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے لگا وہ لڑکا, جس کو مفسرین نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کے بارے میں حلیم ہونے کی بشارت اللہ نے دی کہ وہ حلیم ہو گئے, جن کے حلم کا مظاہرہ دنیا دیکھے گی. تو جب وہ بالغ ہوئے اور دوڑنے لگے, اتنا یعنی اتنے بڑے ہو گئے کہ دوڑنے لگے, مفسرین نے فرمایا کہ بعض کی روایت میں آتا ہے کہ 13 برس کی عمر ہو گئی, اور بعض میں آئے کہ وہ بالغ ہو چکے تھے. تو جب وہ دوڑنے لگے اپنے ابا کے ساتھ, فلما بلغا ماہ سایا, تب باپ نے عجیب بات کی, کہا کہ کیا فرمایا باپ نے اپنے بیٹے سے, قال یا بنیا انی اراف المنام, کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انی ازبہو کا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, انی ازبہو کا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. اور مفسرین فرماتے کہ دیکھو ایک بچہ باپ کا, دیکھو کہ باپ کا حوصلہ, دیکھو کہ صرف خواب میں دیکھا. مفسرین فرماتے, علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی میں فرماتے کہ بعض روایت میں آیا کہ یہ خواب 3 دن متواتر, 3 دن دیکھا متواتر, 3 دن یہ خواب دیکھا. اور اچھا پھر بچہ بھی نہیں, چھوٹا بچہ نہیں بلکہ بڑا, جبکہ وہ دوڑنے لگا, کیونکہ اچھا محنت ہوتی ہے, بچے کو پالنا آسان تھوڑی ہے, بچے کو پالنے میں محنت ہوتی ہے. اور پھر وہ بچہ کیونکہ بلوغت کے قریب پہنچ جائے, پھر اس کو حکم ہو, اس کو حکم ہو کہ ذبح کرو, اس کو حکم ہو کہ یعنی خواب میں دکھا جائے کہ میں ذبح کر رہا ہوں. اور جبکہ اور پھر اولاد بھی بڑھاپے کی, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 85 برس ہو چکی تھی اس وقت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 85 برس کی ہو چکی تھی, اور بڑھاپے کی اولاد, اور جبکہ لڑکا بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے, تو اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسے ذبح کر رہا ہوں. پھر پوچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ فنظر ماذا ترا, کہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے, اس میں یہ مقصد نہیں تھا کہ نبی, کیونکہ نبی کیا خواب بھی وہی ہوتا ہے, نبی کا خاتمہ وہی ہوتا ہے. لوگ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مشورہ کرے تو بھائی عمل کرے نہ کرے. جس کو مفسرین نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں لکھی, ایک تو بات تھی کہ چلو بچے سے مشورہ کر کے اصل میں اس کا امتحان لے کہ اس کا کیا مقام ہے. ایک تو دکھانا بھی تھا مقام کے, دیکھو جس لڑکا جس کا یہ حال ہے کہ ابھی بالغ نہ ہوا یا بعض روایت میں بالغ ہو گیا, اس کے بچپن کا یہ حال ہے جس کو بعد میں جا کر نبی بننا ہے اور اس کے حلم کا مظاہرہ کروانا ہے تو اس کا حال دیکھو. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر چلو کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو تبلیغ کرتے ہیں اور دین کی اشاعت کرتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس جو آیا بس ڈنڈا مارنا شروع کر دیا کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی تو بس ڈنڈا اٹھا کے ٹھکائی شروع کر دی اس کی, یا بچے جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ڈنڈا لا کے اس کو, نہیں, محبت سے دین کو پھیلاؤ محبت سے. اس لیے بعض ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب یہ جو دین اسلام پھیلا ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے. میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے یہ جو ہے وہ انگریزوں سے اور غیر مسلموں سے تم نے یہ بات لی ہے. غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے, میں نے کہا یہ جھوٹ ہے. ہمارا اسلام اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلواروں سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. میں نے کہا اس کی دلیل الحمدللہ موجود ہے, میں بے دلیل بات نہیں کر رہا, اللہ کا شکر ہے اس کی دلیل موجود ہے. اور دلیل سنیے, بتائیے, سب جانتے ہیں کہ جہاد کا حکم مدینہ شریف میں آیا, مدینہ شریف میں آئے نا جہاد کا حکم, تو 13 سال مکہ شریف میں رہے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ شریف میں اسلام لے کے آئے ان پہ کون سی تلوار چلی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام لے کے آئے ان پہ کون سی تلوار چلی تھی؟ حضرت عثمان جو اسلام لے کے آئے ان پہ کس نے تلوار رکھی تھی؟ بتائیے, مکہ شریف میں جتنے لوگ اور پھر مدینہ دور دور سے لوگ آتے تھے اسلام قبول کر کے جاتے تھے ان پر کس نے تلوار چلائی؟ بتائیے صاحب. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. آج مسلمانوں نے غیر مسلموں, الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اسلام اخلاق سے پھیلا. اور پھر دیکھو شریعت کا حکم ہے کہ اگر تم جہاد کر رہے ہو اور کافر کے تم سے نہ لڑے کہتے ہم جزیہ دینے پر تیار ہیں تو تب اس کو مارو مت, اس کو دے دو, تم ذلیل ہو جاؤ جزیہ دے دو. اگر اسلام تلواروں سے پھیلاتا تو پھر اس میں یہ ہوتا کہ نہیں نہیں بس کچھ بھی مال وال سمیٹو اور ان سب کی گردنیں اڑاؤ, ایسا نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسے تھوڑی ہے, شریعت کا قانون تو اخلاقیات اور اللہ کی رحمت سکھاتا ہے. اور پھر اس میں بھی حکم ہے کہ چھوٹے بچے اور بوڑھوں اور عورتوں کو خبردار ہاتھ مت لگانا. بتائیے کتنی جو ہے شریعت کے اندر رحمت ہے. تو بس یار لوگوں نے سنا کہ صاحب جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قانون سے اسلام جو ہے وہ جہاد سے تلوار سے پھیلا اور اسی کو شروع کر دیا. الحمدللہ اسلام جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے, جس نے کافر کے مکے کے مشرکوں کا دل نرم کر دیا تھا وہ ان کے اخلاق تھے, اس کی گواہی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, بتائیے ان پہ کون سی تلوار چلائی؟ لہذا اسلام جو پھیلا ہے دوستو اخلاق سے پھیلا. تو حضرت ابراہیم علیہ تو لہذا جو تبلیغ ہے اور دین کی اشاعت ہے وہ محبت سے کریں, محبت سے کریں, محبت سیکھیں, ڈنڈا نہ اٹھائے, انڈا کھلائے مرنڈا پلائے, ڈنڈا نہ چلائے. کیوں میاں محبوب, اس کا نام ہی محبوب ہے. لاہور دیکھو ایسا حلال محبوب ہے ماشاءاللہ, اس محبوب میں کسی کو کوئی شک نہ ہوگا. تو لہذا محبت سیکھے اور دین کی اشاعت محبت سے کریں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے پوچھا کہ بیٹے تیرا کیا مشورہ ہے؟ قربان جائیے اس بیٹے پر, قربان جائیے. بیٹا کیا کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر, حالانکہ خواب کا ذکر کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, لیکن بیٹے کو دیکھو, بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر, بیٹے کی دیکھو اس وقت بصیرت دیکھو, چھوٹا ہے لڑکا ہے لیکن کہتا ہے کہ ابا جانتا تھا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ خواب نہیں ہوتا وہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اسے کہا تھا جو جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے, خواب کا نہیں کہا جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ کریے, بلکہ آگے سے کیا کہتا ہے بیٹا کہ جس چیز کا آپ کو حکم ہوا وہ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, بس آپ مجھ کو ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا. اس کے اندر بھی عجیب توازن ہے کہ اپنی طرف پھر بھی نسبت نہیں کی, چھوٹے سے ہے لیکن کیا کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تواضع ہے یہ. اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا, بلکہ کہا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے, یعنی جو دنیا میں اور صبر کرنے والے ہیں ان میں سے آپ مجھ کو بھی شامل کر لیجیے. اپنی طرف نسبت نہیں کی, کہ دعویٰ نہیں کیا کہ دیکھیں میرا کمال ہے کہ دیکھو میں اپنی گردن پیش کر رہا ہوں. قربان جائیے, کیا عجیب حکمت اور تواضع سکھا دی. پھر جب اس کے بعد فلما اسلما, عجیب عنوان دیکھیے, تب اللہ رب نے فرمایا, اللہ رب العزت نے, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں متی اور فرما بردار ہو گئے. اسلما کے معنی متی اور فرما بردار, جھک جانا اور فرما برداری کرنا. فلما اسلما, جبکہ وہ دونوں تابع ہو گئے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم فرمایا, دکھایا خواب میں کہ ذبح کر رہا ہوں. ذبح کرانا مقصود نہیں تھا, کیونکہ اگر ذبح کرانا مقصود ہوتا تو پھر جو ہے خواب نہ دکھاتے, وہی آ جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ وہی دیتے تھے, لیکن خواب دکھایا. لیکن حضرت اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال نبوت اور کمال ایمان بھی دکھانا تھا کہ دیکھو ہمارا بندہ ایسا ہے کہ جس نے خواب کو بھی نفسانیت نہ سمجھا, بلکہ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور عمل کر کے دکھایا. اسی کو میرے شیخ نے فرمایا, عشق میں ہے یہ انتہا کس بشر کا. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, عشق میں ہے یہ امتحا کس بشر کا, عشق میں ہے یہ امتحا کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. ذبیحہ مانے یعنی ذبح کرنے والی چیز, اور پسر کے مانے بیٹا. عشق میں ہے یہ امتحا کس بشر کا, بنائے جو ذبیحہ اپنے پسر کا. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, یعنی باپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے, کیونکہ بیٹا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے, اور وہ بیٹا جو کہ بڑھاپے کی اولاد ہو, بڑھاپے کی اولاد, اور جس کے لیے یہ ہو کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, اور جس کے لیے محنتیں بھی کی پالنے کے اندر, اس کے لیے محنتیں بھی کی, تکلیفیں بھی برداشت کی, اسی کے لیے کیا کہ پدر سے ہے یہ اعجاز قلب و جگر کا, اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. اس نے بھی اپنا سر تسلیم سم کر دیا کہ اللہ ہم آپ کے حکم پر راضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کا ایمان دکھانا تھا کہ صرف خواب پر پکی وحی بھی نہ آئی تھی, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نہ آئی تھی, صرف خواب دکھایا تھا, اس پر بھی اپنے سب تسلیم کر دیا. یہ ہے, اور مقصود ذبح کرانا تھوڑی تھا, مقصود دکھانا تھا مقام دکھانا تھا. ہمارے دیکھو ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کا مقام دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی نفسانیت نہیں چھوڑتے, بس اللہ کا ذرا حکم آ جائے وہ فوراً دیر نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دیتے, تسلیم ہم کر دیتے. یہ ہے عشق کا مقام. لہذا پھر اللہ نے کیا فرمایا, فلما اسلما, اسلما جب انہوں نے, ارے مولوی فیاض کی طرح متی جھک گئے. اور پھر وطل لہو للجبین, جبین کے بارے میں مفصل لکھتے ہیں کہ جبین, یہ دونوں سائڈ کے اس کو جبین بولتے ہیں, سامنے کے حصے کو جبہتن بولتے ہیں, یعنی. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ کروٹ کے بل لٹایا. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اوندے منہ لٹایا, لیکن حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا کہ کروٹ کے بل لٹایا, اور جب لیکن پیشانی بھی لگ گئی, لہذا جبین یہ بھی فرمایا کہ جب لٹایا تو اس کے بعد. بعض روایت میں آتے کہ پہلے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا لٹایا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا کہ آپ ہمارے ہاتھ پاؤں ذرا کس کے باندھنا, اور دیکھو اپنے کپڑوں کو بچانا کہ کہیں اس میں خون نہ لگ جائے, اور میری ماں کو تسلی دے دینا, کہ بھائی دیکھو اللہ کا حکم کے پر آپ قربان ہو رہے ہیں. اور جب آتے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے پیتل رکھ دیا, ایک پیتل جس کی وجہ سے چھری چلتی نہ تھی. تب بیٹے نے کہا کہ ابا سے کہ ابا چھری کو اور تیز کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر چھری کند ہوگی, تیز نہ ہوگی, تو گردن کٹنے میں ہم کو تکلیف ہوگی, اور موت بڑی سخت چیز ہے. لہٰذا اس سے پتا چلا دوستوں کہ اللہ کے حکم کے بعد سامنے بعض دفعہ اپنا دل ٹوٹے گا اور ایسا لگے گا دل چھری چل جائے گی. جیسے حسینوں سے نظر بچانا, میں کہتا ہوں مشکل کام ہے عورتوں سے نظر بچانا, دل پہ چھری چل جائے گی. لیکن دوستو اللہ کا حکم, اللہ کی ذات اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بدلے میں اگر اللہ مل جائے تو کیا ہے, سودا سستا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے, انہوں نے پوچھا کہ کہ اللہ میں آپ کی کیا قیمت ادا کروں کہ آپ مجھ کو مل جائے. آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے آواز آئی کہ تو دونوں جہاں مجھ پر فدا کر دے. تو وہ مجذوب کہتا ہے کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتگو کہ اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے, آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے. نرخ بالا کن کے ارداری حروس, ارے ابھی اپنے دام اور بڑھائیے, اپنے دام ابھی اور بڑھائیے, کیونکہ ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں کہ اگر ہم دونوں جہاں دے کر اللہ آپ کو مل جائے یہ تو بہت سستا سودا ہے. لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنا چھری کو تیز کرو تاکہ جلدی جلدی چلے, کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے, ہم کو تکلیف ہوگی, اور آپ میرا چہرہ اب ہم کو اوندھا لکھا دیجئے, کیونکہ آپ باپ ہیں اور باپ کے لیے بیٹا وہ جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے, تو آپ میری شکل دیکھ کے جو ہے وہ آرام سے چھری چلائیں گے, لہٰذا مجھ کو الٹا لکھا دیجئے. تب حضرت عثمان علیہ السلام کو الٹا لکھایا, تب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا قربان جائیے دیکھے, کیونکہ اللہ کو ذبح کرانا مقصود تھوڑی تھا, اللہ تو عشق کا دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے عاشق کیسے ہوتے ہیں, زمانہ کیسا ہی ہو لیکن وہ ہمارے حکم کو اپنے سراہکوں پہ رکھتے ہیں. چاہے لاکھ حسین بے پردہ پھر رہے ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. لہذا جیسے ہی ہوا تو اللہ نے فرمایا ونا دئی نہ ہو اے یا ابراہیم, تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا, تو نے اور اس کے بعد سچا کر کے دکھا دیا. انا کذالک نجزی المحسنین, کہ ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یعنی احسان کرنے والے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر چلتے ہیں اس کو ایسی جزا دیتے ہیں. پھر آگے اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا ان ہذا لہو البلاء المبین, اے دنیا والوں یہ مت سمجھنا یہ معمولی بات ہے, ارے یہ تو ان کا ایک عظیم امتحان تھا, کھلا ہوا امتحان تھا, کھلا ہوا امتحان تھا, یہ معمولی نہیں تھا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنا. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم, پھر ہم نے ایک قربانی کے لیے ان کو ایک فدیہ دے دیا کہ اس کو قربان کرو, لیکن بذبح عظیم وہ ذبیحہ بہت عظیم الشان تھا. ایک تو اس اعتبار سے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آسمانوں سے آیا تھا, جنت سے آیا تھا, یہ تو آتا ہے جنت سے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے, بعض روایت میں وہ مینڈھا تھا, مینڈھا مینڈھا, اور عظیم اس لیے تھا کیونکہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اپنا دل پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے, اپنے جگر کا ٹکڑا, تو اس لیے بہت عظیم قربانی تھی. لیکن اس کے انعام کیا ملا؟ وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم, کہ ہم نے پچھلے والوں کے لیے چھوڑ دیا, کیا کہ وہ ہمیشہ جب حضرت ابراہیم علیہ کا نام آئے گا تو کیا کہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کی ہو ان پر, کہ کیا عشق کا مظاہرہ کر کے دکھایا. تو دوستو یہ قصہ کس لیے ہے؟ یعنی اس لیے کہ دیکھو آج اللہ جزائے خیر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, کہ اگر حکم ہوتا ہمارے لیے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا تو کیا ہوتا؟ سب کا تو برا حال ہو جاتا, کیا ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر کے امت پر, آنے والی امت پر یہ احسان کر دیا کہ تم ان کے بدلے میں قربان کیا کر دو, ارے جانور قربان کر دو, تو تمہارا ایسا ہوگا, ایسا ہوگا کہ تم نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا. اتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم اس پر انعام رکھ دیا کہ گویا کہ تم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ قربانی کیا ہے, یہ کیا بس چھری پھیرو اور جانور لٹا دو, یہ تو جانور کی نسل ختم ہو جائے گی. دیکھو جاؤ منڈی جا کر دیکھو, ندی نزدیک ہی ہے, اللہ کی شان دیکھو ہر سال لاکھوں جانور لٹا دیے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھو ہر سال منڈی اس سے زیادہ ہی بڑی ہوتی ہے, زیادہ جانور, بکرے بھی زیادہ, گائے بھی زیادہ, حالانکہ گائے اور بکری سال میں ایک بچہ دیتے ہیں نو نو مہینے پہ, کیوں صاحب؟ ایک ہی دیتے ہیں نا, اور کتیا ہر چھ مہینے پر چھ بچے پیدا کرتی ہے, کتیا ہر چھ مہینے پر چھ بچے پیدا کرتی ہے, لیکن کتوں کی نسل ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. انگریزوں کو بڑی فکر ہے کہ صاحب کتوں کی نسل ختم نہ ہو, کیونکہ وہ اپنی وراثت کس کو دیں گے بےچارے, کیونکہ کتے ان کے وارث ہوتے ہیں, کتے جو ہے انگریزوں کے وارث ہیں, اور انسان کا مسلمان کا وارث اس کے انسان ہوتا ہے, اور کتے ان کے وارث ہوتے ہیں, اسی لیے پھر یہ اپنے بڈوں کو پولٹری فارم میں ڈال دیتے ہیں جہاں وہ کتوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ کتے کا ہے کہ عجیب ہے, یہ لوگ بھی کتا ارغل المخلوق ہے, کافی کھاتے ہیں, وہ لالی پاپ ہوتی نا, لالی پاپ پہلے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں پھر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں پھر اس کو کھلاتے ہیں. لہٰذا یہی نتیجہ ہے کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہوتی, ان کو ڈال دیتی آخر میں بڈھا پولٹری فارم, پولٹری جا یا برڈ فلو کی بیماریاں بھی لگتی ہے آج کل چلیے نا برڈ فلو کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا شرف بخشا کہ مسلمان کا کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو سب اس کی خدمت کرتے ہیں کہ دادا ابا نانو ابو آپ آرام سے بیٹھو جو چیز ہو ہم پانی لا کے دیں آپ کو آپ پانی پیجیے اور کیا چاہیے نانا ابو دادا ابو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ ہم کو بتائیے. ہر وقت بچہ صبح دفتر جا رہا ہے کہتے ابا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ ابا کچھ چاہیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت کہتا ہے نہیں بیٹا بس تم ہم کو آ کے دیکھ جایا کرو کیونکہ تم ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو ہم کو دکھا دیا کرو. تو اسی لیے حدیث شریف میں آئے کہ دیکھو بوڑھے کو دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. بوڑھے ماں باپ کو دیکھ رہے تھے جو پیار کی نگاہ سے دیکھے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. لیکن بھائی یہ مت سمجھنا کہ حج انہیں کو دیکھ کے کر لیا. اگر کسی پر فرض حرج ہے حج فرض ہے تو وہیں جا کے کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ چلو بھائی ابا کو دیکھو پیسہ بچاؤ نہیں اب وہاں حج فرض کے لیے وہاں جانا پڑے گا. تو دوستو اللہ کی کتنی مہربانی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا تو اس کا نتیجہ آج ہم جانور ذبح کرتے تو وہی ہے ثواب جو ملا ان کو. تو عرض یہ کر رہا تھا آج بھی دیکھو کتیا چھ مہینے بچے پیدا کرتی ہے چھ چھ لیکن کہاں جاتے خبر ہی نہیں ہے. اور جانور ہر سال بکرے اور جو ہے وہ جا کے دیکھو ریوڑ کے ریوڑ چلے آ رہے ہیں کہاں سے آتے ہیں. دوستو یہ اللہ کی ہے یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام کرتا ہے. اور پھر ایسا کہ دیکھو اگر قربانی ہوتی کہ چلو بھائی ہم کو گوشت اور ذرا دیکھ دیا کرو فرشتوں کی کیونکہ اتنی بڑی جماعت ہے ان کو گوشت کھلانا ہوتا ہے سارا سال تو بےچارے جو ہے وہ ذکر و تسبیح میں رہتے تو قربانی ہوگی تو ہم فرشتوں کو گوشت کھلائیں گے. ارے فرشتوں کی غذا اللہ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گوشت بھی تم ہی کھاؤ جاؤ ہو مزے کرو سب چھری چلا دو ہمارے نام پر اللہ اکبر کہہ کر ہمارے نام پر بس چھری چلا دو گوشت بھی تم ہی کھاؤ سب کا سب کھا جاؤ کوئی نہیں کہے گا تم کو. لیکن اپنے غریب بھائیوں کو یاد رکھو اپنے دوستوں کو یاد رکھو اگر تین حصے کر لو ایک حصہ خود کھاؤ بکرے کی ران رکھو اس کو روسٹ کرا کے کھاؤ کوئی منع نہیں کرے گا. بکرے کی ران کو روسٹ کرو لہٰذا یار لوگ بینر لکھ کے لگاتے کہ بکرے کی ران روسٹ کرائیے ان کا بھی دھندا بن جاتا ہے کمائی کا رانوں سے. واہ کیا عجیب. اور کھاؤ اور اپنے رشتے داروں کو بھی دو. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رشتے دار غریب ہوگا اس کو تو دیں گے امیر کو نہ دیں گے. تو میرے پیارے دوستو یہاں تین حصے ہیں ایک غریب کا ایک رشتے دار کا ایک اپنا حصہ سکھائے کہ ایسا کر لو. تو امیروں کو بھی دو کیونکہ ہدیے سے محبت بڑھتی ہے ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. لہذا امیر کو مت بھولو. ارے تھوڑا سا گوشت دے دو یہ مت دیکھو کہ اس کا ڈیپ فریزر دو ڈیپ فریزر سب فل بھرے ہوئے ہیں بکروں سے بکرے کی رانوں سے اور گوشت سے مت دیکھو. ارے تم محبت دکھاؤ اپنی اس کو دے دو تھوڑا سا محبت کے لیے دو یہ نہ دو کہ گوشت ارے گوشت تھوڑی اس کے پاس ہے گوشت کھا لے گا لیکن محبت کے لیے دو تاکہ محبت بڑھے. رشتے داروں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. اور میرے غریبوں کو بھی دو ان کو بھی گوشت کھلاؤ ہم کو مت دو ہم کو ضرورت نہیں ہے. ارے ہم تمہارے کھال کو اور گوشت کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم تم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے تم کس کے نام پر قربانی کر رہے ہو. ہم کو تو تقویٰ چاہیے بس پچھری ہمارے نام پر چلا دو اور وہ عشق کی یاد تازہ کر دو وہ عشق کی یاد تازہ کر دو. لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ دوستو ایک کام اور کرو اپنے نفس پر بھی چھری چلاؤ. نفس پر یعنی نفس کہے اس عورت کو دیکھو تو کہہ دو کہ ہم تیرے بندے تھوڑی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم تجھ تیری بات نہیں مانیں گے ہم اللہ کی بات مانیں گے. لادا مت دیکھو لا چلائے لا شور مچائے چلانے دو شور مچانے دو ذبح کر دو کہا قربانی پہ تجھ کو بھی ذبح کریں گے لیکن کوئی لیکن وہ قربانی بھی کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ بات کہتے ہیں کہ مولوی نے سنا جیسے بس ایک قصہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ایک عورت نے اس زمانے میں چار شادیاں کی عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں چار شادیاں کر لی. تو اب عالمگیر بادشاہ جو اللہ والے تھے عالم تھے ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے بلوا لیا. اب تو وہ گھبرائی کہ اب کیا ہوگا اب تو مر گئے کہ بادشاہ جو ہے وہ تو بہت میری کھال نچوا دے گا چھوڑے گا نہیں مجھ کو. تو اب اس نے ایک چلے گئی جالیوں کے پاس اس کو کہا کہ بھائی میرا مسئلہ حل کروا دے ورنہ بادشاہ تو مجھ کو پھانسی پر لٹکا دے گا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں لا اتنے فیس تیرے سے میں لوں گا فیس اتنی فیس دے دے تیرا کام ہو جائے گا. اب فیس لی اس کو سکھا دیا. جب بادشاہ نے بلایا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے چار شادی کی اس نے کہا ہاں کی عورت سے. نے کہا اچھا کیوں بھائی. انہوں نے کہا کہ ایک دن میں گزر رہی تھی تو مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کسی کا یہ پہ گزارا نہ ہو تو دو دو کر لے تین تین کر لے چار چار کر لے. تو اس نے کہا وہ تو ان کو مردوں کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم کو کیا پتا ہم تو سمجھے کہ بھائی ہوتا تھا تو ہمارا تو گزارا نہ ہو رہا تھا اس لیے ہم نے دو دو چار چار کر لی. تو اس کو عورت چھوڑ گئی. لیکن دوستو یہ تاویلات سے کام نہیں چلتا. جب کوئی بات ہو اگر ہم آج تعویلات تو پیش کر دیں گے لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ بعض لوگ تعویلات کرتے ہیں، ارے صاحب یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہاں تو چلو کام چل جائے گا کچھ بھی ہو مان لیجئے، لیکن کل قیامت کے دن ہم کو اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ہم سے کہ دیکھو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے سہارے ہم زندہ ہیں، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ میری شکل میں تجھ کو کیا عیب نظر آیا تھا کہ تو نے میری شکل جیسی شکل نہ بنائی، تب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے سہارے ہم زندہ ہیں کیا جواب دیں گے؟ بس وہی جواب جو ہے ٹھیک ہے، مولویوں کو اگر آج کہہ بھی دیا تو مولوی کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے بھائی اس کا تو تھوڑی فائدہ ہے، لیکن اللہ کے لیے جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، کل قیامت کے دن موت سب کو آنی ہے، اگر ہم اللہ والے بن کر مرے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر اللہ والے ہم بن کر فنیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک اعلان، عید کی نماز انشاءاللہ تعالی عید کی نماز اس مسجد میں، تشریف رکھیے، ابھی آپ کو چھٹی دیتے ہیں، ابھی اذان بھی ہوگی، اذان کے بعد سنت کا وقت بھی دیا جائے گا، اس لیے آپ کو انشاءاللہ زحمت کی ضرورت، زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ عید کی نماز اس مسجد میں 7:25 پر انشاءاللہ ادا کی جائے گی، 7:25 پر، یہ امام کا حق نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اور رہی بات کہ اگر امام کو بیچارے کو غریب کیا تو بھائی اس کو تنخواہ دے دو، تنخواہ اس کی مقرر کر دو سالانہ، دیکھو اللہ کے لیے کام کرو، کیوں کیا ضرورت ہے کہ امام کو دھکے دھکے کھلوانے کی کہ وہ کھانے جمع کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگے، اس کی تنخواہ مقرر کرو، جب آپ نے اس کو مقید کر دیا اپنے اس کام کے لیے تو پھر ضروری ہے جس کو قید کیا جائے اس کو ضروری ہے کہ اس کو تنخواہ دی جائے، سمجھ گئے؟ لہذا اس کی تنخواہ مقرر کرو، کھالو سے اس کو مت دو، کھال غریبوں کا حق ہے۔ اور دوسرا ایک اعلان یہ بھی کہ الاختر ٹرسٹ کی زیر انتظام یہ مسجد ہے، اسی کے زیر انتظام کا وہ خود لے کر آئے، جیسے ہمارے الاختر ٹرسٹ کے جو بانی ہے ہمارے شیخ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم اللہ والے ہیں، ان کو ایک صاحب نے فون کیا کہ قربانی کی کھال ہے کوئی آدمی بھیج دیجیے، تو مولانا نے پوچھا کیا آپ آدمی نہیں ہیں؟ تو ہنس پڑے، فرمایا کہ خود پہنچا دیجئے، ہمارے یہاں کھال لینے کہیں بھیجا نہیں جاتا، لہٰذا اگر کسی کو شوق ہو، کس کو اعتماد ہو کو کھال دینے کا تو خود یہاں پہنچا دے، یہاں اس کو ادب سے وصول کر لیا جائے گا، محبت سے اکرام سے وصول کرنے میں کوئی انشاءاللہ کمی نہ چھوڑی جائے گی، لیکن قربانی کی کھال لینے کے لیے یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے، جس کو شوق ہو اس ادارے میں دینے کا وہ یہاں خود پہنچا دے، لہذا یہ قربانی کی کھال اور زکات یہ اماموں کو دینا تنخواہ کے حساب لے لو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ماہانہ کچھ مقرر کر دینا چاہیے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم، اے اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما دیجئے، گناہ والی زندگی سے نکال کر اپنے دوستوں والی حیات ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اے اللہ ہم سب نے یا اللہ مجھ کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہم سب کو یا اللہ صحت عاجلہ کاملہ مستملہ عطا فرما دیجئے، شفا عاجل کامل مستملہ عطا فرما دیجئے، رزق حلال فراوانی اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اور جو بھی حاجات ہیں ہم سب کو پورا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگا محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، اور یہاں اے اللہ یہاں جو بھی آئے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ہم سب کو جذب فرما کر اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجئے، دنیا بھی دے دیجئے آخرت بھی دے دیجئے، دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کی آفیت عطا فرما دیجئے، سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھے، سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں جائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی نبی امی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بہتر ہے کہ دیکھو اپنی ٹوپی ہونا چاہیے نا، اچھا لگتا ہے، ہمارے یہاں مسجد میں اس لیے ٹوپی نہیں رکھی جاتی کہ اس مسجد میں کہ لوگ آتے ہیں اور پھینک کے بازوں کو تو دیکھا ٹوپی کو پاؤں مارتے ہیں، جوتے پاؤں مارتے ہیں، کیا آدھا ہے لہٰذا ماشاء اللہ کل سستی سے سستی ٹوپی بھی 30-35 روپے میں مل جاتی ہے، لہٰذا ٹوپی کے ثواب سے محروم نہ رہے، ٹوپی کے ثواب سے محروم نہ رہے۔ ایک شاعر تھا، ایک نواب کے ساتھ انشاءاللہ خان تھا، کھا رہا تھا ننگے سر، تو نواب صاحب وہ جھکے جھکے کھا رہا تھا، نواب صاحب نے سر پر چپت ماری تو اس نے سر نہیں اٹھایا، سر اٹھائے بغیر کہا کہ اللہ معاف کرے مغفرت فرمائے میرے ابا جان کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ننگے سر کھانا مت کھایا کرو کیونکہ شیطان چپت مارتا ہے۔ بس نواب صاحب کو غصہ آ گیا، نواب صاحب نے اس کو باہر نکال دیا، لیکن ٹوپی لے لینی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت بھی دی ہو وہ اپنی ٹوپی رکھے, اپنی دیکھو ٹوپیاں پہناتے ہیں نا تو اپنی ٹوپی خود پہنے, لہذا اللہ تعالیٰ کی اچھی چیز ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے.
اپنے آپ کو اگر کوئی بعض لوگ ہیں بالکل نہیں ہنسے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاگل ہو جاتے ہیں, جو ہنستا نہیں ہے تو ہنسنے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے نا. دیکھو اب جو کھلکھلا کے ہنس رہا, ماشاء اللہ ہنسو, بس ہنسنے کی بات پہ ہنسو, رونے کی بات پہ رو. تو اگر کتا ہو تو انسان اس کا بات نہیں کرتا, اگر کتا بھونکے اپنا خاموشی سے نکل جاتا ہے. یہی چیز وسوسے کے بھی متعلق ہے, اگر کوئی وسوسہ آئے, کوئی کسی حسین کا خیال آئے یا کوئی بات یاد آئے, برے برے وسوسے آئیں, تو اس کے خیالات کو کچھ نہ کرے, نہ اس کو پکائے کہ اب آ گئے ہیں تو چلو آئے بھائی مہربانی کریں, ہم تو یاد کرا دی کہ جو ہم نے ٹرک کے پیچھے جو تصویر دیکھی تھی اب وہ یاد آ گئی, ڈمپر کے پیچھے بھی تصویریں لگاتے ہیں اور منی بس کے اندر اور اخبار کے اندر جو دیکھی یا ٹی وی پہ کچھ دیکھا یا رات کا چلتے کسی عورت کو دیکھا وہ یاد آ گئی, کہا چلو اب, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ہے خیالات کو اتنی قوت دی ہے کہ آپ خیال میں جس کے ساتھ جو چاہیں جو کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہے نا اتنی طاقت ہے نا. اگر خیال تصور کریں تو میں آپ سب کو اٹھا کے اوپر کر دوں, تصور میں ممکن ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. تو لہذا جب وہ آتے ہیں خیالات, تو خیالات جب آئیں تو اس کی طرف توجہ نہ کریں, یہ نہیں کہ میں اس کو بھگاؤں زور لگائیں, کیونکہ اگر اس کو بھگانے کی فکر کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا. لہذا کیا کرے, وسوسہ آتے آنے دے. اس کا کام یہ کہ اگر کوئی ہو اپنی بیوی ہو, بیوی سے بات کرنے لگ جائے, تو انسان نفس کا قاعدہ ہے, ان نفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد, نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا, انسان کے خیالات ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتے, یا تو وہ حسین کو سوچے گا یا بیوی کو سوچے گا. لہذا اگر بیوی سے بات کرنے لگ جائے تو وہ اس کو نہ آئے گا, اب کوئی کہے گا کہ صاحب ہمارے پاس تو بیوی بھی نہیں ہے, مولوی صاحب بیوی تو ہمارے پاس نہیں ہے, تب کیا کریں, نیک اللہ والے دوستوں کے پاس چلا جائے, نیک اللہ والے دوستوں کے ساتھ مشغول ہو جائے, اکیلے نہ بیٹھے, ورنہ اکیلے بیٹھے گا تو پکڑا جائے گا, چاہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کینیا کی چائے پیے, اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کی چائے پیے اور ان سے باتیں کرے, یہاں تک اگر اکیلا بیٹھ کر تلاوت بھی کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا, تب بھی پڑے گا تو بھی شیطان اس کو چھوڑے گا نہیں, ایسی چیز ہے. لہذا خیالات کا علاج صرف یہ ہے کہ دوسرے کام میں مشغول ہو جائے, اس کو نہ اس کو لانے کی فکر کرے نہ بگانے کی فکر کرے, یہ ہے. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, بہت بڑے, تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کسی شخص نے ان سے آ کر شکایت کی کہ حضرت مجھ کو خیالات بہت آتے ہیں, تب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جب خیالات آئے نا تو شیطان خیالات اس لیے ڈالتا ہے کہ بندے کو اللہ سے دور کر دے, تاکہ یہ خیالات کی طرف متوجہ جائے اور اللہ سے دور ہو جائے اور گناہ کرے. تب حضرت چاہے کیسے ہی خیالات آئیں, تو حضرت نے حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب خیالات آئیں تو اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ کیا آپ کی قدرت ہے کہ دل چھٹانگ بھر کا لیکن دنیا جہان کے خیالات اس میں چلے آ رہے ہیں, اب آپ دل چھوٹا سا ہے, اب آپ کسی پہاڑ کا تصور کرنا چاہیں بتاؤ دل میں آ جائے گا نہیں آ جائے گا, یہ مسجد کتنی بڑی ہے آپ آنکھ بند کیجئے پوری مسجد آپ کے سامنے آ جائے گی. تب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا, کیونکہ شیطان وسوسہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ بندے کو اللہ سے دور کرے, اور اس نے اس وسوسے کو اللہ سے قرب کا ذریعہ بنا لیا. تو شیطان کہے گا کہ ہماری یہاں پر دال نہیں گلے گی, لہذا جب وسوسہ آئے تو اس کو فکر نہ کرے کہ ہم نے بھگانا ہے, بس اللہ سے باتیں کرے کہ اللہ آپ کی کیا قدرت ہے, آپ کی قدرت کا کیا تماشا ہے کہ اتنا چھوٹا سا دل چھٹانگ بھر, دیکھیے دل کو چیر کے دیکھیں چھوٹا سا ہے, ڈاکٹروں سے پوچھیے تو کہیں گے بس چھوٹا سا دل ہے لیکن پوری دنیا جہان کے خیالات اس میں آ سکتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے. اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, فرمائے الحمد للہ الذی, تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے, اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ رد کیدہ الی الوسوسہ, کہ جس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف وسوسے تک مقید رکھا, اس شیطان کو وسوسہ ڈالنے سے زیادہ قوت اور قدرت نہیں ہے. دیکھیے شیطان سب وسوسہ ڈال سکتا ہے, گناہ نہیں کرا سکتا ہم سے, دیکھیے اس وقت اگر شیطان وسوسہ ڈالے शैतान को इतना ताकत है कि यहां पे किसी को उठाकर टेंट हाउस में पहुंचा दे या किसी की हसीन की गोद में बिठा दे। बताइए शैतान को इतनी ताकत है? वो से ज्यादा क्या कहेगा, चलो आओ बाजार चलो, आओ हसीन के पास चलो, इससे ज्यादा नहीं कह सकता वो। तो कह उसको, उसको जवाब ना दे और कह दे कि अल्लाह मैं आपसे मदद मांगता हूँ इस शैतान के मुकाबले में कि ये मुझको गुनाह की दावत दे रहा है, आप मुझको अपनी जान से चिपकाए रखिए बस। और ये दुआ पढ़ ले, कहते कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द कैदहू इलल वसवसा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द कैदहू इलल वसवसा। बस शैतान तो कहेगा कि भाई हमने तो वसवसा इसलिए डाला था ताकि इसको अल्लाह से गुमराह करे, और ये तो और अल्लाह के करीब हो रहा है। तो देखो वो तो उसने कहा था कि अल्लाह को भूल जाए, लेकिन ये तो अल्लाह को याद कर रहा है। दादा वो कहेगा भाई हमारी यहां दाल नहीं गई। दादा दोस्तों वो सोचे ख्यालात ये ऐसी है कि बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े हजो उम्रे करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, जिक्र तिलावत करने वाले इस वसवसे के पीछे परेशान हो गए। मौलाना याकूब साहब नानदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। तो एक मरतबा उन्होंने वजू किया तो शैतान ने वसवसा डाला, वहम हुआ उनको कि पता नहीं मेरा वजू किया भी है कि नहीं, वजू कर चुके थे। तो फिर दोबारा वजू किया जाकर फिर नमाज पढ़ाने चले गए, क्योंकि जोबन के अंदर नमाज पढ़ाए करते थे। खान साहब तेरी बहुत गैरहाजिरी लग रही है। तो उसके बाद मियां जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, ज्यादा देर मत करो। तो मौलाना याकूब नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह ने वजू किया, नमाज पढ़ाने चले तो शैतान ने वसवसा डाला कि पता नहीं मैंने वजू किया भी है कि नहीं। तब उन्होंने दोबारा वजू कर लिया और नमाज उनके देवबंद में पढ़ाए करते थे तो नमाज पढ़ाने चले गए। उसके बाद अब दूसरा वक्त नमाज का आया तो फिर शैतान ने ही वसवसा डाला, उन्होंने दोबारा वजू कर लिया, वजू करने के बाद वसवसा डाला, फिर उन्होंने वजू कर लिया। जब तीसरी मरतबा हुआ तब अल्लाह वाले थे, समझ गए ये शैतान अपनी गड़बड़े कर रहा है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जाओ मैं वजू नहीं करता, एक मरतब वजू कर चुके थे तो फिर शैतान ने वसवसा डाला उनके वसवसे को, सब समझ गए ये शैतान तंग कर रहा है, एक दो दफा हो तो ठीक है। तब उन्होंने कहा कि जाओ मैं वजू नहीं करता, तो शैतान ने वसवसा डाला अगर वजू नहीं करोगे तो नमाज कैसे होगी, नमाज कैसे पढ़ाओगे। उन्होंने कहा कि जो नमाज वजू करके पढ़ाई है उसका क्या एतबार, जाओ ऐसे ही जाएगा, लिहाजा नमाज पढ़ा दी जाकर। लेकिन उसके बाद फिर शैतान ने वसवसे डालना छोड़ दिया। लिहाजा दोस्तों वसवसे का इलाज सिर्फ और सिर्फ हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, कसम खाकर फरमाते हैं कि वसवसे का इलाज सिर्फ और सिर्फ यह है कि उस पर तवज्जो मत करो बस, और कुछ ना, अपना काम करो बस। शैतान वसवसा डालता है डालने दो, अगर हमने उसको जवाब दिया ना, अगर हमने उसको जवाब दिया तो कहेगा यह हमारी दाल गलती है। लिहाजा उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसकी तरफ तवज्जो मत करो, शैतान फिर वसवसे ना डालेगा। भाई आगे आ जाना, इतनी दूर से गर्दन हिला रहे हो, मजे ले रहे हो, तो आगे आ जाओ। माशाल्लाह। तो वसवसे का इलाज सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसकी तरफ तवज्जो मत करो, क्योंकि अगर शैतान की तरफ तवज्जो करी, वसवसे की तरफ तवज्जो करी, बस शैतान कहेगा चलो भाई अब मेरी दाल गल गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो सारा जो है कब्जा जमा लेगा। ये होता है। अब मैं जो है, ये तो थी एक वसवसे के मुतालिक बात, क्योंकि ये आम मर्ज है। अब कुर्बानी का जमाना आ रहा है, आ गया, आज 20 तारीख है, कल इंशाल्लाह पहली होगी, यानी ईद जो है पीर के रोज होगी, पीर के रोज इंशाल्लाह। तो कुर्बानी का जमाना हो और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा ना हो तो मजा उसका मुकम्मल नहीं होता। कुर्बानी के क्या अजीब उनका वाकया, ये सिर्फ दोस्तों अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में वाकयात और किस्से नकल फरमाए हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत के लिए और अमल करने के लिए चीजें हैं, लिहाजा मैं उसको पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह साफात के अंदर, जिसकी मैंने आयत की तिलावत की थी, यही मेरा इरादा था कि आज मैं कुछ इस मजमून को पेश करूंगा। उससे पहले मैं तवा गरम कर रहा था, तवा गरम हो गया भाई, لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے ان کی بات کو نہ مانا, یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈالا, اور آگ میں ڈال کرنے کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کیا کیا, جو آگ جس کی خاصیت ہے, وہ آگ جس کی خاصیت جلانے کی ہے, اس آگ کو اللہ نے گل و گلزار بنا دیا. کہ ہر چیز آگ میں خاصیت اللہ نے رکھی, خاصیت اللہ نے آگ میں رکھی, لہذا جو بندہ اللہ سے تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ اس کی خاصیت کو بدل دے. لہذا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بادام کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ دماغ کی خشکی کو ختم کرتی ہے. لہذا مفتی حضرات, علماء اکرام, اللہ والے اور بادشاہ وزرائے اعظم سب بادام استعمال کرتے ہیں اور بادام کا تیل لگاتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ کام کرنے سے دماغ میں خشکی آ جاتی ہے اور بادام کا تیل اس خشکی کو دور کرتا ہے. لیکن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے, جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہی بادام جس کی خاصیت ہے, دیکھو ادھر آ جاؤ قریب آ کے بیٹھو علی بھائی آپ تھوڑا آگے ہو جاؤ نا, بادام جس کی خاصیت ہے وہی بادام جس کی خاصیت ہے کہ خشکی کو دور کرے, تو فرماتے ہیں چونکہ اللہ ناراض ہے اور بادام میں خاصیت اللہ نے رکھی ہے, لہذا وہی بادام خشکی کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ کا آگ میں خاصیت تو اللہ نے رکھی ہے, آگ میں خاصیت اللہ نے رکھی ہے, لہذا اللہ نے کو آگ سے فرمایا قلنا, ہم اللہ فرماتے قلنا کہ ہم نے اس سے فرمایا, ارشاد فرمایا کیا, یا نار اے آگ کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, کیونکہ اے ابراہیم یہ ہمارے خلیل اللہ ہیں, ارے ہمارے عاشق ہیں, ہمارے دوست وہ ہیں جو عاشق ہیں. دیکھو خلیل کے ترجمہ ہے دوست کے, اور حبیب کا ترجمہ بھی دوست کے, خلیل اللہ اللہ کا دوست اور حبیب اللہ اللہ کا دوست, لیکن خلیل کے دوستی میں دونوں کے معنی اللہ کے دوست کے ہیں, لیکن دوستی میں کے معنوں میں فرق ہے. خلیل اللہ دوست بمانے عاشق کے ہیں, خلیل اللہ دوست بمانے عاشق کو ہے, اور حبیب اللہ دوست بمانے محبوب کے ہیں, معشوق کے ہیں, ایک عاشق ہے ایک معشوق ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی خلیل اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا حبیب اللہ, لیکن ایک عاشق ہے اور ایک معشوق ہے, ایک طالب ہے ایک مطلوب ہے, ایک طالب ہے ایک مطلوب ہے, ایک طالب ہے ایک محبوب ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عاشق تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معشوق تھے اور مطلوب تھے اور محبوب تھے, کس کے, اللہ کے, دونوں عالم کے پیدا کرنے والے خالق دو جہاں کے مطلوب تھے اور محبوب تھے اور معشوق تھے, یہ ہے دونوں میں فرق. لہذا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہمارا عاشق ہے. یا نارو اے آگ, اور بہت بلند آگ تھی, بہت شدید آگ تھی, لیکن اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, کہ نار اے آگ ہمارے عاشق ہمارے خلیل پر تو کیا ہو جا, ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا, لوگوں تو تجھ کو سمجھے, لوگ تو تجھ کو سمجھے کہ تو گرم ہے, کیونکہ اس کی گرمی ایسی تھی کوئی قریب نہ آتا تھا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے پھولوں کے درمیان بیٹھے. کسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ پھولوں میں رلا سکتا ہے اور کانٹوں میں ہنسا سکتا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. کہ دو جملوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, چاہتا ہوں کہ میری کچھ بات تو سمجھتے ہیں نا, تو جو سمجھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آگے بیٹھے رہے. تو کیا فرمایا کہ کونی برتن و سلامن, کہ ہمارے خلیل پر آگ تو ٹھنڈی ہو جا, لیکن اللہ تعالیٰ نے برتن کے ساتھ یہاں سلامن بھی فرمایا, کیونکہ بات ٹھنڈک ایسی ہے کہ جو نقصان کرتی ہے. اب دیکھو پٹھانوں نے ہوا چلائی کوئٹہ پہ, سارے یہاں کھانسی میں مبتلا ہو گئے. ارے خان صاحب کیا چلاتے, یہ تو اللہ کی قدرت ہے, لیکن احسان کے لیے بول رہا ہوں. کہتے ہیں کہ نا کوئٹہ کی ہوائیں یہاں جب چلتی ہیں تو پھر یہاں سب کھانس رہے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ بات ٹھنڈک انسان اس کو متحمل نہیں ہو سکتا ٹھنڈک کو. تو لہذا اللہ نے قید فرمائی کہ بردن و سلامن, بردن و سلامن, تو ٹھنڈی تو ہونا لیکن کیسے, سلامتی کے ساتھ. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے, تو عشق وہ چیز ہے, میرے شیخ نے فرمایا کہ عشق وہ چیز ہے کہ دنیا کی کیسی آگ ہو اللہ کی محبت کی اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کے اندر کیسے ہی طوفان ہو کیسی ہی آگ لگی ہو تب تم کیا کرو کہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ وہ آگ تم کو اثر نہیں کرے گی. لہذا آپ یعنی دنیا کے اندر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نارے شہوت کے کشت نارے شہوت کے کشت یعنی کہ شہوت کی آگ اگر لگی بھی ہو تو چھ کشت کون چیز اس کو بجا سکتی ہے تو فرماتے ہیں کیا نور خدا. ایک ہی حصے میں سوال کیا تو اسی حصے میں جواب دے دیا نارے شہوت کے کشت نور خدا. ارے اگر تمہارے اندر شہوت کی آگ اور گندے خیالات اور گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے تب اس کا علاج کیا ہے نور خدا. نور خدا اللہ کے نور کو حاصل کرو کیونکہ نار کا علاج نار نہیں ہے پخانے کا علاج پیشاب سے دھونا نہیں ہے بلکہ پخانے کا علاج یہ کہ تم اس کو پاک پانی صاف پانی سے دو یعنی اللہ کی محبت کے پانی سے دو. کیسے کہ مرا آگے فرماتے ہیں جیسے نور ابراہیم را ساز ہوتا اے میرے سادو کہ جس طرح حضرت نور علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نے آگے نارے نمرود کو یعنی نمرود کی آگ کو کیا کہتا آگ تھی لیکن اس پہ اثر نہ کیا. لہذا تم بھی اپنے اندر اللہ کی محبت کا نور اللہ کا نور پیدا کرو تو دنیا میں جو شہوت کی آگ لگی ہے چاہے ٹی وی ہو چاہے ڈش اینٹینا ہو چاہے بے پردہ حسینے ہو چاہے انٹرنیٹ ہو جو بھی آگ لگی ہوئی ہو تو تم اگر اللہ کی محبت کا نور اپنے اندر حاصل کر لو تو وہ آگ تمہارے ایمان کو جلائے گا نہیں. نور ابراہیم علیہ السلام کا نور حاصل کرو یعنی اللہ کا نور حاصل کرو تو کیا کہ برتن و سلامن کہ تو ٹھنڈی ہو جا لیکن کیسے سلامتی کے ساتھ کہ ہمارا عاشق ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے. لہذا وہ اثر ہو گیا. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہماری قوم نہیں مانتی تب انہوں نے اللہ کا رد کیا اور چلے اور کیا فرمایا وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. انہوں نے فرمایا کیا کہا اللہ فرما رہے کہ میں چلتا ہوں انی ذاہب میں چل رہا ہوں الى ربی سیہدین کہ میں چل رہا ہوں اپنے رب کی طرف. دیکھو کہیں اور نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا الى ربی میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں سیہدین وہ ضرور میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا. اتنا اعتماد تھا اللہ پر کہ لیکن کیا اللہ کی طرف چلے اور کہا کہ اللہ میرے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا. اسی کو میرے شیخ فرماتے ہٹو میری نظروں سے امواج رنگین ہٹو میری نظروں سے امواج رنگین یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے ہٹو میری نظروں سے امواج رنگین اے حسینوں اے دنیا کی چاند اور چمک اور روشنی اور حسینوں کا نمک تم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ ہم اپنے مولا کی طرف جا رہے ہیں تم اپنے ہماری کشتی کو ہمارے مولا کی طرف جانے دو. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگین ہٹو میری نظروں سے امواج رنگین یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. تو کیا فرمایا کہ انی ذاہب ارے میں چل رہا ہوں اپنے مولا کی طرف تو ضرور میرا اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوہ میں علماء ندوہ سے خطاب کر کے فرمایا اے علماء ندوہ تم نے علم نبوت تو کتابوں سے حاصل کر لیا تم نے کتابوں سے علم نبوت حاصل کر لیا اب نور نبوت بھی حاصل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جو ان کے سینے میں تھا الفاظ نبوت تو تم کو قرآن پاک سے حدیث شریف سے مل گئے لیکن جو نور ان کے سینے میں تھا وہ بھی نور حاصل کرو یعنی کیا کرو اللہ کی محبت حاصل کرو. لیکن وہ ایسے نہیں ملے گی. وہ کیسے ملے گی؟ حضرت نے ایک شعر پڑھا میرے شیخ اس کو فرماتے ہیں اور بہت حضرت وجد میں اور ایک کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو فرماتے ہیں کیا کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. یعنی اللہ والے جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں الہ ربی اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں ان سیاحین جن کے لیے اللہ راہ نے راستے کھول دیے ان کے اللہ والے وہ ہیں جو اپنے مولا کی طرف چلے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے اپنی منزل کے بے شمار راستے ایک راستہ نہیں بے شمار راستے ان پر کھول دیے. تو کیا فرمایا کہ جب کھل گیا تو تم بھی ہمارے ساتھ آؤ. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. یعنی جو چل رہا ہے ارے اس کے ساتھ لگ جاؤ وہ جہاں جائے گا تم کو لے جائے گا. اللہ والا. تو کیا فرمایا؟ انی راہب الی ربی. اچھا اور دیکھو دیکھو جب پتا یہ چلا اس سے, اس لیے پتا چلا کہ جب ایسا ماحول جو کہ ہمارے دین پر عمل کرنے پر رکاوٹ بنے تب وہاں سے کیا کرے, فرار اختیار کرے. تو پھر رو اللہ, لیکن فرار ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ کھجور, وہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ایسا نہ ہو کہ ایک حسین سے فرار اختیار کرے اور دوسرے حسین کی گود میں جا کے گھس جائے. نہیں, حسینوں سے بھاگے تب کہاں بھاگے؟ اللہ کی طرف بھاگے. تو پھر رو اللہ یعنی غیر اللہ سے بھاگے تب کہاں بھاگے؟ اس کا جائے قرار کہاں ہو؟ جب فرار کر اختیار کرے تو جائے قرار کیا پکڑے؟ اپنے مولا کو پکڑے. اور مولا کو کیسے پکڑے؟ ارے مولا کو پکڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ مولا والوں کو پکڑ لے. مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, گرز چاہے ہم نشینی با خدا, گرز چاہے ہم نشینی با خدا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے, دیکھو کیسے عجیب عنوان, دیکھو واہ, کہ اگر کوئی چاہے, گھر سے چاہے, اگر کوئی چاہے تم میں سے کہ اللہ کے پاس بیٹھے, گھر سے چاہے ہم نشینی با خدا, خدا کے ساتھ بیٹھے. تو مولانا فرماتے کہ جاؤ اسے کہہ دو, گو نشینت, گو جاؤ اسے کہہ دو کہ نشینت با حضور اولیاء, اسے کہہ دو کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو, اللہ والوں کے پاس بیٹھو. ارے جس کے دل میں مولا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے, اس کے پاس بیٹھنا وہی اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا درد مظروف ان پر اتنا غالب آ گیا, مظروف ان کا اتنا غالب آ گیا کہ جس مٹی کے اندر اللہ ہے اب اس مٹی کو لوگ بھول گئے. اب وہ نہیں کہتے کہ تم مٹی کے انسان ہو. جس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی ہے, جس کے دل میں مولا کی تجلی ہے, اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم مٹی کے انسان ہو, اس کو کہتے کہ تم اللہ والے ہو. اس کی فنا کر دیا, اس کی خاص جو تھی خالق افلاک پر جب فدا ہو گئی تب اب کیا ہے, اب اس کا نام بھی مولا کے نام کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ مٹی کا انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مٹی کو ان مٹی پر تھوڑی فدا کرتا ہے, وہ اپنی مٹی کو خالق مٹی پر فدا کرتا ہے, اللہ پر فدا کرتا ہے, مولا پر فدا کرتا ہے. لہٰذا اس کو کہتے ہیں یہ مولا والا ہے, تو ان کے پاس بیٹھ. تو لہٰذا جب فرار کرے, فرار کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ سے بھاگے, لیکن کہاں بھاگے؟ اپنے رب کی طرف. قریب آ جا, جتنا دور کیوں بیٹھ گیا؟ شاباش, قریب آ جا. دیکھو جو جو دور دور بیٹھے ہیں قریب آ جاؤ. کیوں دور دور رہتے ہو حضور؟ فائدے کھولو. تو لہذا بھاگو. ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ایسے ہی تھوڑی ہے. فرماتے کہ میں بھاگا. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کے قانون ٹوٹے تو وہاں سے بھاگو. کہاں؟ اللہ کی طرف. ارے یہ مت دیکھو کہ ہم کہاں جائیں گے. ارے مولا کی طرف بے شمار راستے ہیں. دیکھو کتنی اسلام آباد کی سڑکوں میں دیکھا, اب یہاں تو درخت ہوتے ہی نہیں ہے اتنے, لیکن اسلام آباد کی ایک سڑک میں نے دیکھی, سڑک یہ دیکھی کہ اس کے دونوں طرف درخت ہوتے ہیں, دو سڑک اور دونوں طرف درخت. تو لہذا اب آپ جب دیکھیں تو درخت یوں ملے ہوئے نظر آتے ہیں اور آگے لگتا ہے کہ راستہ نہیں ہے. کیوں صاحب؟ ایسا لگتا ہے نا کہ آپ چلو یار آگے تو راستہ بند ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہاں تو اس نے دیکھا, اوہ آگے تو راستہ نہیں ہے, کہا یار اب ہم کیا جائیں گے, اب کہاں جائیں, ادھر سڑک دیکھی راستہ بند. تو اس کو وہاں جو رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تم اس کے پاس مت جاؤ, تم آگے چلو, تم آگے چلو. اب وہ چلتا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ راستہ تو کہہ رہے لیکن ہے ویسا کا ویسا, حجاب تو رہتے ہیں لیکن راستہ